بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، الله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وآل طاعته أجمعين. بزرگان محترم، اس سے قبل گفتگو جو ہے والدین کے متعلق چل رہی تھی کہ والدین کے حقوق کیا کیا ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں کلام پاک کی بہت ساری آیتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کو کبھی جھڑکنا نہیں چاہیے، کبھی ان کو اف تک نہیں کہنا چاہیے. یعنی ایسی بات اس زبان سے یا اشارے سے کہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو، ناگواری ہو، اس سے بھی روکا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے لیے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اور جو ہے تواضع کا حکم ہے، اور ساتھ ساتھ دعا کا حکم ہے. تو والدین کے لیے دعا جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ انتقال کے بعد کرے، نہیں، ان کی زندگی میں بھی دعا کرتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے، ان کو بھی نیک کاموں کی توفیق دے، مجھے بھی ان کی اطاعت کی توفیق دے. اس طرح زندگی میں بھی دعا کرے. اور جن کے والدین جا چکے ہیں، پھر اس کے لیے تو آسان جملہ وہی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس میں دونوں بات، آپ مغفرت کی بھی دعا کریں، رحمت کی بھی دعا کرتے رہیں. تو بہرحال جو ہے والدین کے جو حقوق تھے بہت تفصیل سے بیان کیے جا چکے ہیں، لیکن عام طور پر جو ہے کبھی کوئی واقعہ ذکر کیا جائے، کوئی قصہ ذکر کیا جائے، تو اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ کلام پاک میں جس واقعے کو ذکر کیا ہے وہی آپ کو میں سنا دوں تاکہ پتہ چلے. بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے بہت سارے واقعات ہوئے پچھلی امتوں کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بعض واقعات کو اس لیے بھی ذکر کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو آیہ شریفہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اس بات کا خاص طور سے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، ان احکام کے اوپر آدمی کو چوں چرا کے نہیں کرنا چاہیے. سچا ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جب یہ اس کو معلوم ہو جائے صحیح طریقے سے کہ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، تو آمنا وصدقنا، دل سے بھی زبان سے بھی. یہ تو مومن کی علامت ہے، کامل مومن کی. اور اگر پہلے پوچھے کہ کیوں، کیسے، اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، تو سمجھو کہ اس کے اندر نفاق ہے، اس کا ایمان بہت کمزور ہے. یہ نہیں کہتے کہ ایمان نہیں ہے، لیکن ایمان کمزور ہے. اور جب اس کی علت یا اس کا فائدہ معلوم ہو جائے، پھر اس بات اس پر عمل کرے، تو یہ عمل کرنا ایسا ہی ہے. اسی لیے کہ ایسا تو عمل دنیا والے بھی کریں گے. دنیا والوں کو جب معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر یہ فائدہ ہے، تو وہ بھی کریں گے. لیکن جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اللہ کے فرمان پر یقین ہے، جب اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام کرنا ہے، بس کرنا ہے، یہ کام چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دینا ہے. اور کیا ہے اس میں چھوڑنے میں، کیا فائدہ ہے، نہیں یہ نہیں کرنا ہے. تو یہ حقیقت میں ایمان کی علامت ہے. بہرحال اس زمانے کے اندر ایک آدمی تھا، بہت ہی مالدار تھا، بڑا ہی مالدار تھا. اور اتفاق سے جو ہے اس کا وارث صرف اس کا ایک بھتیجا ہی تھا، اور کوئی نہیں تھا. اب وہ اسی انتظار میں تھا کہ اس کی موت ہو جائے تو وراثت میں سارا کا سارا مل جائے. جیسے آج کل جو ہے بہت سو سے میں نے ایسا سنا بھی کہ اولاد جو ہے ماں باپ کے مرنے سے پہلے ہی ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ میں دے دو. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسی بات ہے. بھائی آپ کو سناؤں گا حدیث پاک کے جملے ہیں، انت ما مالک لابی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان، یہ مومن، تو اور تیرا مال جو کچھ ہے وہ تیرے باپ کا ہے. اور یہاں الٹا ہو رہا ہے، یہاں باپ مرا نہیں اور مرانے سے پہلے یوں کہتے ہیں کہ ہمیں حصہ دے دو. بھائی وراثت جو ہے اس کا تعلق موت سے ہے, موت سے پہلے وراثت نہیں ہوتی. جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے, اب انتقال ہو گیا, اب اس کے بعد اس کا مال جو ہے وارثوں کی طرف منتقل ہو جائے گا. اس سے پہلے پہلے جب تک اس کی سانس جاری ہے وہاں تک وہ خود اس کا مالک ہے, کوئی دوسرا مالک ہو ہی نہیں سکتا. ہاں وہ کسی کو مالک بنائے اپنے اختیار سے وہ الگ ہے. اور اس میں بھی آگے بھی مولانا بھی ہے, اس سے پہلے ہمارے مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہے, میں بھی اجمالاً کہہ دیتا ہوں, حیاتی کے اندر اپنے بچوں کو جو کچھ دینا ہو سب کو برابر دینا پڑے گا. اس میں پھر لڑکی اور لڑکے کا فرق نہیں ہے کہ لڑکی کو آدھا دو اور لڑکے کو جو ہے ڈبل دو, نہیں. وہ تو وراثت کے اندر یہ حکم ہے کہ وراثت کے اندر جو ہے بیٹے کو دوہرا ملے گا, ڈبل ملے گا, اور بیٹی کو گہرا ملے گا. اور اس میں بھی سب سے بڑی بات یہ ہے خود مفتی نہیں بن جانے کا, جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد کسی مفتی صاحب سے لکھ کر پوچھیں, زبانی بھی نہ پوچھیں, اس لیے کہ کس کی موت پہلے ہوئی ہے, کس کی موت بعد میں ہوئی ہے, اس کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے. آپ تو ویسے ہی منہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ پانچ بیٹے تھے اور ایک دو ایک بیٹی تھی, یہ کیا کیا ہے. لیکن پانچ بیٹے میں ایک بیٹے کا انتقال بھی ہو گیا, اب اس کے بچے بھی ہیں, اس کو ملیں گے نہیں ملیں گے, یہ مستقل ایک مسئلہ ہے. تو بہرحال خالی زبانی پوچھ لینے سے کام نہیں چلتا, یہ لکھ کر دینا پڑے گا, مفتی صاحب بھی تحقیق کریں گے, پھر اس کے بعد آپ کو جواب دیں گے. تو بہرحال وراثت کا تعلق جو ہے وہ موت سے ہے, موت سے پہلے وراثت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, یہ بات خاص طور سے یاد رہے. بلکہ موت سے پہلے تو بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں. ماں باپ چاہے کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو, آپ ان کو ہدیہ دے سکتے ہیں, ہدیہ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں, بادشاہ کو زمانے کا اس کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں. پہلے زمانے میں ایک دن ایسا بھی لگاتے تھے کہ بادشاہ کو لوگ ہدیہ دینے جاتے تھے, ایسا بھی ہوتا تھا, اور اس میں امتحان ہوتا تھا کہ بھائی کون کیا ہدیہ دہلاتا ہے یوں. تو بہرحال ماں باپ جو ہے کتنے بھی مالدار ہوں, آپ ان کو ہدیے کے طور پر پیش کریں بہت اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوٹ کر آپ کے پاس ہی آنے والا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کی توفیق کم ہوتی ہے. ہاں البتہ بہت سے بیچارے غریب قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ توفیق ضرور ہوتی ہے کہ خود بھی غریب ہے, ماں باپ کے پاس بھی کچھ ہے ہی نہیں, وہ محنت کر کے مزدوری کر کے کما کے لاتے ہیں, پہلے ماں باپ کو کھلاتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں. وہ جو ہے خوش نصیب ہوتے ہیں. لیکن یہ جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے ان کو کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ یہ اس طرح جو ہے کوئی کام کریں. اللہ توفیق عطا فرماوے. تو بہرحال جو ہے وہ بھتیجا ہی ایک تھا, اس نے سوچا کہ چلو جو ہے اس کو مار ڈالو تاکہ یہ مر جائے تو مجھے وراثت مل جائے. چنانچہ جو ہے ایک دن ایسا ہی کیا کہ اس کو مار دیا, اور مارنے کے بعد جو ہے پھر یہ ایک جس بستی میں تھا دوسری بستی کے جا کے ڈال دیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر اس نے دوسرے دن شور بھی مچانا شروع کر دیا کہ بھائی ان بستی والوں نے مار دیا, دیکھو ہمارے چچا کو مار دیا. اور یہ اس لیے بھی تاکہ پہلے بھی ایسا تھا کہ اگر کوئی قاتل پکڑا جائے تو اس کی قصاص میں اسی کی جان لی جاتی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی یہی حکم ہے اور ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے. لیکن اگر پکڑا نہ جائے پھر ایسی صورت میں دیت ہوتی ہے, تو اس نے سوچا کہ دیت کرنے میں پھر بہت سارا مال ملے گا, تو یہ چچا جو چھوڑ گیا ہے وہ بھی ملے گا اور گاؤں والوں سے دوسرا دیت کے طور پر وصول کروں گا, یہ اس کی اسکیم تھی. خیر بہرحال آپس میں بڑی گڑبڑ ہوئی. لیکن چونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حیات تھے, آپ کی موجودگی تھی, تو سارے لوگوں نے کہا بھائی لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جائیں, وہ تو ہے ہی کلیم اللہ, اللہ ہی سے براہ راست پوچھ لیں گے. تو بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب گئے کہ بھائی ہماری بستی والوں نے تو کسی نے قتل نہیں کیا, اور یا میرا لاش یہاں ملی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے قتل کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے درخواست کی, اللہ تعالیٰ نے کرام پاک میں یہ حکم نازل فرما دیا کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کا قاتل کون ہے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ یہ حکم فرماتے ہیں ایک گائے ذبح کرو یا ایک بیل ذبح کرو. یوں تو بقرہ کا لفظ جو عربی کے اندر دونوں کے لیے بولا جاتا ہے, یعنی ایک بیل ذبح کر لو. لیکن بقرتن کا لفظ ہے, جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے, کوئی بھی یعنی کوئی بھی بیل ایک ذبح کر دو. تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا, حالانکہ اللہ کا فرمان تھا, خود ہی درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے پوچھ لیجئے. تو سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اسی وقت ذبح کر دیتے بس تو کام ہو جاتا, لیکن نہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آیا. کیوں؟ وہی عقل کے بندے ہوتے ہیں, وہ ایسا ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں کہیں اللہ رسول کی بات آ جائے ہم آمنا و صدقنا کہہ دیں, دل سے اس پر یقین نہ آئے. صحابہ کی یہی شان تھی. چنانچہ انہوں نے ماننے کے بجائے سوال وہی سوال کہ بھئی یہ کیسی بات ہے, تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم تو پوچھ رہے ہیں کہ قاتل کون ہیں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گائے ذبح کرو. تو پھر اب جو ہے کرنا نہیں تھا, اس لیے سوالات پیدا کر دیے. کہ وہ گائے جو ہے کیسی ہو، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، بڈھی ہو یا جوان ہو، تو اس کا جواب بھی آ گیا. پھر اس کے بعد پوچھنے لگے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کا رنگ کا جواب بھی آ گیا کہ تسر صفرا فاقع اللونها تسر الناظرین، یعنی بالکل جو ہے زرد قسم کی ہونی چاہیے اور بالکل ایسی چمکدار اس کا رنگ ہونا چاہیے کہ جس کی نظر پڑے بس وہ خوش ہو جائے. یوں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی چیز کی کا رنگت اتنا شاندار ہوتا ہے کہ آدمی اس کو دیکھ کر جو ہے بڑا محظوظ ہوتا ہے، بڑا لطف اٹھاتا ہے. اور اس کے بعد ابھی بھی چین نہیں ہوا تو پھر اور سوال کرنے لگے کہ کیسی ہو وہ بیل، کیسا ہو جو زمین جوتتا ہے، ایسا ہونا چاہیے یا بالکل فارغ بالکل ہو، کبھی اس سے کام نہ لے گیا یہ. لیکن آخر میں توفیق سے یہ کہہ دیا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اتنا کہہ دیا کہ ان شاء اللہ اب ہم کر بیٹھیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں اگر ان شاء اللہ کہہ دیا تو یہ توفیق ہو گئی، اگر ان شاء اللہ نہیں کہتے تو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی. چنانچہ اس کے بعد اب وہ گائے تلاش کرنے کے لیے نکلے، تو وہ گائے کہاں ملے، اس طرح کی گائے ادھر ادھر بہت دیکھنے گئے. تو اس زمانے کے اندر ایک بہت نیک آدمی تھا، اس نے ایک آدمی نے کیا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو اتفاق سے وہ اس کے پاس ایک بیل تھا. تو اس نے، اس کو انداز ہو گیا کہ میں اب زیادہ زندگی نہیں ہے، تھوڑے دن کے لیے میں ہوں، میری موت ہو جائے گی. تو وہ جنگل میں گیا اور جنگل میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ خطاب کر کے کہنے لگا کہ اللہ یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو وہ جب ابھی چھوٹا ہے، ابھی وہ جب بڑا ہو جائے تو یہ امانت آپ اس تک واپس کر دینا. یہ کہہ کر جنگل میں چھوڑ دیا. اب وہ جنگل میں چرتا تھا، پھرا کرتا تھا. اب وہ بیٹا جو ہے وہ بڑا فرما بردار تھا، ماں کا باپ تو انتقال کر گیا، وہ کتنا فرما بردار تھا، اتنا فرما بردار تھا کہ پوچھو مت. وہ دن میں بیچارہ لکڑی کاٹتا تھا، لکڑی کاٹ کر جو ہے بیچتا تھا، اس کے بعد جو اس کے پیسے آتے تھے اس پیسے کے اندر تین حصے کرتا تھا، ایک تو اللہ کے نام پر پہلے خرچ کر دیتا تھا، دوسرا اپنی ماں کو دے دیتا تھا، اور تیسرا اپنے اوپر خرچ کرتا تھا. یہ اتنا نیک تھا. رات ہوتی تھی، رات کے وہ تین حصے کر لیتا تھا، ایک حصہ اللہ کے لیے کر دیتا تھا یعنی عبادت ہی کرتا تھا، اور ایک حصہ اپنے لیے کہ سو جاتا تھا، اور ایک حصہ پھر ماں کے پیر دباتا تھا، ماں کی خدمت کرتا تھا. تو دن ایسا گزرتا تھا، رات اس کی ایسی گزرتی تھی. کتنا نیک تھا، آپ اس انداز لگائیے. آج کل تو ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی ماں کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے، خاص کر کے وہ لوگ جن کے ماں باپ ابھی ماشاءاللہ صحت مند ہیں، تندرست ہے، ان کے پاس جا کے بیٹھے تو صحیح، وہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ میرے پیر دبا دو کہ میرا سر دبا دو، لیکن ان کے پاس جا کے بیٹھ کے باتیں بھی تو کریں. ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر اچھی باتیں کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کو ہنسانا، یہ ثواب ہے، یہ عبادت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ثواب ہے اور عبادت ہے، آپ کو بتاتا ہوں. اسی لیے حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو اب محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھے تو ایک حج مقبول اور مبرور حج کا ثواب ملے گا. صحابہ نے جی حدیث سنی تو صحابہ کو بھی تعجب ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ ماں باپ کو تو آدمی صبح سے لے کر شام تک معلوم نہیں، سو مرتبہ دیکھ لے گا. تو آپ تو سوال ہی کیا کہ حضور اگر کئی بار دیکھے، بہت مرتبہ دیکھے تھے، تو جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ بہت بڑا ہے. تو حقیقت یہ ہے، تو ماں باپ کی خدمت جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. میں اسی کو ذکر کرتا ہوں. تو بہرحال جو ہے وہ بچہ جو ہے جب بڑا ہو گیا تو اس کی ماں نے اس کو کہا کہ تیرا ابا جو ہے اس کا ایک ہی بچڑا تھا اور وہ جنگل میں چھوڑ آیا ہے، تو جنگل میں جا اور جنگل میں جا کر آواز دے، اور یوں آواز دے یا رب ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ اے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے پروردگار، میرا ابا جو امانت چھوڑ گیا آپ کے پاس وہ میرے پاس وہاں لوٹا دو. چنانچہ جب یہ اس نے جنگل میں آواز دی تو وہ بچڑا دوڑ کر اس کے سامنے آ گیا. دیکھو جب اس کے پاس آ گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے اور اس میں اس نے ایک آدمی کی کرامت ہے. وہ بول پڑا کہ بھائی چل تو میں تو پیدل کیوں چل رہا ہے، میرے اوپر سوار ہو جا. تو اس بچے نے فوراً کیا کہا معلوم، میری اماں نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا، میری اماں نے صرف یہ کہا کہ اس کو پکڑ کے لے آنا، میں سوار نہیں ہو سکتا. دیکھو کتنا فرما بردار. تو اللہ اس نے جواب میں یہی کہا اگر تو میرے اوپر سوار ہو جاتا تو میں بھاگ جاتا، کبھی تیرے قبضے میں نہیں آتا. خیر بہرحال وہ گھر تک لے آیا، اس کی امی نے دیکھا. اس کے بعد اس کی امی نے پوچھا کہ دیکھ بیٹا یہ ہمارا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اللہ نے تیرے تک واپس کر دیا، اب ایک کام کر اس کو بازار میں بیچ دینا کوئی خریدتا ہو تو.
اور اس زمانے کے اندر تین دینار میں تین اشرفی میں یعنی تین تولہ سونے کے برابر میں آپ جانور ملا کرتے تھے. لیکن اس کی امی نے ایک شرط لگا دی, یعنی ایک شرط کہ جب کوئی خریدنے کے لیے تیار ہو جائے ہاں کہے تو پہلے اس کو کہنا میں میری امی سے پوچھ کر آتا ہوں پھر تجھے دوں گا. تو ٹھیک ہے, چنانچہ جب وہ بازار میں گیا تو ایک آدمی اس کو ملا, اس نے کہا بھائی کیا کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ یہ بیل بیچنا ہے. اس نے کہا کتنے میں بیچنا ہے؟ کہا تین میں بیچنا ہے. تو کہا کہ لے یہ تین. تو کہ نہیں لیکن ایک شرط ہے, میں میری امی سے پوچھ کر آتا ہوں پھر. دیکھو کتنا فرما بردار ہے. تو اس نے کہا اس میں امی کو کیا پوچھنا ہے, میں تجھے ڈبل دے دیتا ہوں, لے تین کے بجائے چھ دیتا ہوں. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. وہ گھر گیا اور امی سے پوچھا, امی نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ چھ دے رہا ہے تو چھ دیر ہم دینار لے لو اور اس کو بیچ دو. جب وہاں گیا تو وہ آدمی پھر ملا, اس نے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو کہ ٹھیک ہے میرے امی نے اب کہا کہ تم چھ دینار میں لے لو. اس نے کہا اور لیکن ایک شرط یہ کہ میں پھر میری امی اس کو پوچھ کے آؤں گا. اس نے کہا کہ نہیں 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 ایسا نہیں, میں تجھے چھ کے بجائے بارہ دیتا ہوں, ڈبل دیتا ہوں, لیکن تو ابھی لے لے. اور اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. جب ایسا ہوا اب پکا ہو گیا. تو پھر اس کے بعد جب وہ گھر گیا اس کے امی نے کہا کہ وہ جو تیرے سامنے جو آدمی آیا تھا وہ آدمی نہیں ہے وہ فرشتہ ہے, اس کو پوچھ لے کہ ہم اس کس قیمت پر اس کو فروخت کریں. چنانچہ وہ جا کر اس سے کہا کہ میری امی نے بتایا کہ تم انسان نہیں ہو, تم تو فرشتے ہو, ملک ہو, مجھے بتاؤ کہ اگر اس کی قیمت کتنی ہے. تو اس نے کہا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی خریدنے آئے تو یہ کہنا کہ اس کے چمڑے کے برابر سونا بھر کے مجھے دو تو میں بیچوں گا. ایسا دیکھیں ہاں. اب یہی بنی اسرائیل والے وہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سب جو ہے سوالات کرتے تھے, چوں چرا کرتے تھے کہ بیل کیسا ہونا چاہیے, بڑا ہونا چاہیے, چھوٹا ہونا چاہیے, جوان ہونا چاہیے کہ بڈھا ہونا چاہیے, اور جو ہے وہ اس سے کبھی کام لیا گیا ہو کہ نہیں لیا گیا ہو, رنگ کیسا ہونا, یہ سب کہہ رہے تھے. وہ تلاش کرتے کرتے آئے تو وہی بیل نظر آیا. وہ پورا پورا زرد تھا اور جو ہے چمک رہا تھا. تو اس کے بعد لڑکے سے پوچھا کہ بھائی یہ بیچنا ہے؟ تو کہاں بیچنے کے لیے آیا ہوں. کہا کتنے میں بیچو گے؟ تو کہا کہ اس کے چمڑے میں جتنا سونا آتا ہے سونا بھر کے میں بیچوں گا. اب وہ مجبور ہو گئے, مجبور ہو کر اتنا سارا سونا اس کو دیا اور وہ بیل لے لیا. تو ماں باپ کی اطاعت میں دنیا بھی ملتی ہے, آخرت بھی ملتی ہے, اور اگر جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کرو تو اللہ کی ناراضگی بھی ہے. تو اس لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھو, اور یہ مت سمجھو کہ ماں باپ کا کام کریں گے تو ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا. بہت سی مرتبہ جو ہے پڑھنے لکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا کام کریں گے تو ہماری معلوم اسٹڈی کیا بولتے ہیں تعلیم کے اندر نقصان ہو جائے گا, اسی طرح اور کاموں کے اندر نقصان ہو جائے گا. نہیں نہیں, لیکن ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا پورا خیال رکھے. اگر باقاعدہ وہ پڑھنے کا اس کا وقت ہے تو اس کا وقت ضائع نہ کرے, اسی طرح اور اگر کچھ کام ہے اس کا تو ایسے وقت اس کو کام نہ کہیں بلکہ پہلے سے بتلا دیں کہ بیٹا مجھے یہ کام تجھ سے لینا ہے, جب تیرے پاس فرصت ہو ہمارا کام کر دینا, تو انشاءاللہ وہ بچہ بھی کام کر دے گا. تو انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو ماں باپ کی خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. اور جب بھی خدمت کریں تو اس کا بھی خیال رکھیں. اس لیے ہم کام نہیں کرتے کہ ہمارے مصرف ماں باپ ہے اس لیے, نہیں, ہم اس لیے خدمت کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. جب یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ پورا پورا اجر ملے گا. ہم میں اور غیر مسلم میں فرق یہی ہے. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں غیر مسلم بھی کرتے ہیں, لیکن غیر مسلم میں اور ہمارے کام میں فرق اتنا ہی ہے. غیر مسلم کے اندر بھی بہت سے ماں باپ کا اتنا ادب کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہندوؤں کے اندر بہت سے لوگوں میں رواج ہے وہ سلام کرنے کا, تو ماں باپ کو یوں سلام نہیں کرتے ہیں, وہ ان کے قدموں میں گرتے ہیں. ابھی تک میں آپ کو بتاؤں, میرے گھر میں ایک آدمی جو ہے برمنگھم سے کبھی کبھی اپنے کام سے وہ آتا ہے, تو وہ جیسے ہی آتا ہے وہ میرے پیر میں پڑ جاتا ہے. میں اس کو اس گھر سے اٹھا لیتا ہوں, بھائی نہیں نہیں ایسا مت کرو. تو کہا کہ نہیں ہمارے یہاں تو رواج ہے کہ بڑوں کو جو ہے اسی طرح سلام کیا جاتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے, ہم تو یہی منہ سے بولتے ہیں السلام علیکم, تو تمہاری مرضی. تو ان کے یہاں تو یہ ہے. بعض لوگ یہاں تک کہ جب تک جو ہے بیٹا ایسی خدمت نہ کرے وہاں تک بیٹا نہیں ایسا مانتے ہیں. تو حقیقت یہی ہے, ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں, خاص کر کے ماں, اس کے متعلق تو بہت میں ذکر کر چکا ہوں اور سارے حضرات کو معلوم ہی ہے. اسی طرح باپ اپنے اولاد کے لیے جو ہے ہمیشہ اس بات کی کوشش میں رہتا ہے کہ میرے سے وہ ہر طرح اچھا ہی ہو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دنیا کے اندر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں تو بہت ساری خوبیوں کو آپ کی خوبی پسند نہیں آئے گی, وہ آپ کے جلس کریں گے, جلن کریں گے, ایسا کیوں ہے ایسا کیوں. حتیٰ کہ بھائیوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. باپ جب بڑے ہو جاتے ہیں فیملی والے ہو جاتے ہیں, ایک بھائی اگر بہت مالدار ہو گیا اور ایک دوسرا غریب ہے تو جو اچھے ہیں وہ تو کوئی بات نہیں, لیکن جو ایسے ہیں وہ جلتے ہیں اور یہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ یہ کیسے یہ بھی گرے. لیکن ماں باپ کبھی بھی ایسا نہیں سوچیں گے، ماں باپ اپنی اولاد کو ہمیشہ جس حال میں بھی اچھی حال میں دیکھیں گے وہ خوش ہوں گے، جو دیندار ہیں وہ دیندار کے اعتبار سے خوش ہوں گے کہ اگر میرا بیٹا، میں عالم ہوں میرا بیٹا مفتی بن گیا تو اور زیادہ خوش ہوں، میں اگر مکتب پڑھاتا ہوں میرا بیٹا جو ہے حفظ کلاس پڑھاتا ہے یا بخاری شریف پڑھاتا ہے اس کو دیکھ کے اس کو جلس نہیں ہوگی اس کو اور زیادہ خوش ہوگی، اگر میں جو ہے صرف رمضان کے صرف روزے رکھتا ہوں لیکن میرا بیٹا ہے ایسا ہے کہ جو سنت کے جو مسنون روزے ہیں وہ بھی رکھتا ہے اس کو دیکھ کر اس کو اور خوشی ہوگی، باپ اگر صرف فرض نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا بیٹا جو ہے اشراق چاش وغیرہ بھی پڑھتا ہے اس کو دیکھ کر اس کو خوشی ہوگی، تو حقیقت یہی ہے کہ ماں باپ کو کبھی ناراضگی نہیں ہوتی ہے، ہاں پسند الگ الگ ہوتی ہے، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کو مطیع و فرما بردار بنائے اور اللہ تعالی جو ہے ہم سب کو جو ہے اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے، واخر الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل وطاعته، والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، إننا نمر بأشهر الحج، بل يظلنا عشر ذي الحجة الحرام ذكره في القرآن الكريم: شهر ذي الحجة من أشهر الحرام، قال الله تعالى: منها أربعة حرم. والعشر الأول من شهر ذي الحجة أيام مباركة، حيث أقسم سبحانه وتعالى بلياليها، أي بأيامها، قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. وقال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر من ذي الحجة الحرام. وفيه سيد الأيام يوم عرفة، وهو يوم الغفران، فنستقبلها أولاً بالتوبة والاستغفار. إخوة الإسلام والإيمان، من أعمال هذا الشهر المبارك التكبير وذكر الله جل جلاله، والحج والعمرة لله، حيث أمر الله به سبحانه وتعالى بقوله: وأتم الحج والعمرة لله. أما الأضحية فإنها من شعائر الله، فعلى المسلم الصادق أن يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن قدامة: يستحب التكبير في أيام العشر كلها. وقال الإمام البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في هذه الأيام يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ذلك من السنن التي غفل عنها كثير من الناس في هذا الزمان، فبذلك يتأكد إحياؤها، نسأل الله التوفيق. فعلينا أن نعمل فيها بصالح الأعمال، وأن نذكر الله تعالى ذكرا كثيرا من التكبير، خاصة في هذه الأيام، إحياء وتذكرة من سيرة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، ويمتعنا جميعا ببركات هذه الأيام، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وشتت شملهم، ومزق جمعهم، وامحو آثارهم، واقطع دابرهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، لا إله إلا الله، وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربي ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى من الصالح ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.